أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر آمنت بالله صدق الله العظيم. اے کپڑے میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے اور احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کے لیے اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجیے اور جب کھوکھلی چیز کو پھونکا جائے گا تو یہ وہ دن ہوگا جو مشکل ہوگا کافروں کے اوپر آسان نہیں ہوگا. اے نبی آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور میں نے اس کے لیے لمبا چوڑا مال بنایا ہے اور بیٹے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں اور میں نے اس کے لیے ہر کام کا راستہ آسان کر دیا. پھر وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور اس کو زیادہ دوں گا. ہرگز نہیں, بے شک وہ ہماری آیتوں کے لیے سرکش ہے. میں اس کو تکلیف دوں گا صعود پہاڑ کی, بے شک اس نے سوچا اور پھر طے کیا اور اس کو قتل کیا جائے. کیسا طے کیا, پھر اس کو قتل کیا جائے. کیسا اس نے طے کیا, پھر اس نے دیکھا, پھر تیوریاں چڑھائیں, پھر منہ بنایا, پھر پشت پھیرا اور تکبر کیا اور کہنے لگا کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ نہیں ہے مگر انسان کا قول، میں اس کو جہنم میں پہنچاؤں گا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ جہنم کیا ہے، وہ نہ کسی چیز نہ کسی کو باقی رکھتی ہے نہ کسی کو چھوڑتی ہے، وہ انسانوں کو جلانے والی ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ آیات ہے سورۃ المدثر کی، اور قرآنی ترتیب کے مطابق سورۃ المزمل کے بعد یہ سورۃ المدثر ہی ہے، تو چونکہ یہی قریب میں سورت تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہم نے یہی سورت شروع کر دی۔ جتنی آیتیں بیان کرنے کی توفیق ہو گئی ہو گئی، ورنہ الحمدللہ قرآن محفوظ، تفاسیر محفوظ، بیان کرنے والے دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں، تفسیر موجود ہے، تو آپ آگے کی تفسیر خود بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دو راتیں جو باقی ہیں، ایک دو جو صبح باقی ہیں، اس میں جتنی آیات ہمارے مقدر میں ہوئیں ان کے انشاءاللہ تعالی بیان کی توفیق ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ سورۃ المزمل کے شروع میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی ہے وہ تو سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور اس پر تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اور یہ بھی اکثر روایات میں آتا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اقرا بسم ربک، اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کچھ اور آیتیں، کچھ اور قرآن نازل ہوا ہو، پھر اس کے بعد فترۃ الوحی پیش آیا یعنی وحی رک گئی، اور کئی دن تک، کافی دنوں تک رکی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت تشریف لے جاتے تھے غار حرا میں، تو ایک روز آپ تشریف لا رہے تھے غار حرا سے واپس، تو راستے میں عجیات کے موقع پر، عجیات کی جگہ میں جب آپ پہنچے تو آپ کو آواز سنائی دی، آپ نے اوپر دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی تو جبریل علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اور اس وقت میں بھی ایسی ہیبت طاری ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو کپکپی ہوئی، اور آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ، تو چادر اڑھائی، اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، پھر اس کے بعد سورۃ المزمل اور دوسری آیات نازل ہوئیں اور سورتیں نازل ہوئیں۔ تو یہاں یا ایہا المدثر سے اس سورت کا آغاز کیا گیا ہے، اور مزمل کے معنی بھی کپڑا لپیٹنے والا شخص، اور مدثر کے معنی بھی تقریباً یہی ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے دثار سے، اور دثار جو ہے وہ عربی زبان میں نسبتاً موٹے کپڑے کو کہا جاتا ہے، گویا مزمل تو ہر اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ایک چادر لپیٹی ہوئی ہو، چادر اوڑھی ہوئی ہو، لیکن مدثر عام طور سے عربی زبان کے اعتبار سے اس شخص کو کہیں گے جس نے کوئی موٹی چیز اوڑھی ہوئی ہو، موٹی چادر۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ نے اس کا ترجمہ کیا، اے لحاف میں لپٹنے والے، تو آپ لحاف کہہ لیں، رضائی کہہ لیں، دلائی کہہ لیں، کمبل کہہ لیں، کالی کملی والا کہہ لیں، تو مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو اپنی جگہ میں رکھا اور یہ ترجمہ کیا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو۔ تو یا ایہا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے, اگر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کیا جائے, اور اگر عام ترجمہ کیا جائے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, تو اے کپڑا لپیٹنے والے کھڑے ہو جائیے, قم فانذر کھڑے ہو جائیے, فانذر اور ڈرائیے, وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی کیجیے, وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے, پاک رکھیے, والرجز فاہجر اور گندگی سے یعنی بتوں سے دور رہیے, ولا تمنن تستکثر اور احسان نہ کیجیے زیادہ طلب کرنے کے لیے, ولربک فاصبر اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجیے. تو یہ شروع کی 7 آیات میں پہلی آیت کے اندر تو خطاب ہے, یا ایہا المدثر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اور اسی کو پھر اسماء حسنہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء النبی میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ مزمل آپ کا نام ہے, مدثر آپ کا نام ہے, بشیر اور نذیر آپ کے اسماء میں سے ہے. حقیقت میں یہ نام تو مجازن کہا گیا, ورنہ حقیقت میں یہ صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں آپ کا ذکر فرمایا ہے, مزمل, مدثر, بشیر, نذیر, نبی الرحمہ, نبی الملحمہ وغیرہ, در حقیقت یہ آپ کے صفات ہیں جن کو نام سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. تو ان 7 آیات کے اندر پہلی جو آیت ہے اس میں تو خطاب ہو گیا کہ یا ایہا المدثر, اے کمبل میں لپٹنے والے, اے لحاف میں لپٹنے والے, اے کپڑا اوڑھنے والے, قم فانذر کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے, پہلی آیت میں خطاب ہے. اور باقی جو اگلی 6 آیتیں ہیں ان میں سے ہر چھوٹی چھوٹی آیت کے اندر ایک ایک حکم ہے. اے کپڑے میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے, قم فانذر اور ڈرائیے, قم فانذر کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے, گویا تبلیغ کا کام شروع کیجیے, دعوت اللہ کا کام شروع کیجیے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور قرآن کی طرف بلانے کا کام شروع کیجیے, قم فانذر کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. اور آپ جانتے ہیں کہ تبلیغ اور دعوت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے تبشیر, ایک ہے انذار. انذار کے معنی ہیں ڈرانا, اور تبشیر کے معنی ہے بشارت دینا, خوشخبری سنانا, اور یہ دونوں دین کے حصے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جہاں تبشیر ہے وہاں انذار ہے, اور جہاں انذار ہے اس کے فوراً بعد تبشیر ہے, جہاں اہل جہنم کا کے بعد ذکر کی گئی فوراً اہل جنت کی ذکر کی گئی, جہاں اہل جنت کا ذکر ہے نعمتوں کا وہاں کافروں کے اوپر عذاب کا ذکر ہے. تو یہ تبشیر اور انذار, تبلیغ دعوت اللہ کے اندر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرا و داعین اللہ باذنہ و سراجم منیرا. تو آپ بشیر بھی تھے, مبشر بھی تھے, نذیر بھی تھے, منذر بھی تھے. تو بشیر بشارت دینے والا, اور انذار نذیر, منذر منذر کے معنی ڈرانے والا. تو تبشیر اور انذار ساتھ ساتھ ہیں, لیکن اتنی بات ہے کہ انذار کے اندر ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو آئندہ یہ پیش آئے گا, یہ آنے والا ہے, یہ آنے والا ہے, ذرا خیال کرو. اور تبشیر کے اندر بشارت دی جاتی ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس سے تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا, دنیا اس طریقے سے درست ہوگی, آخرت اس طریقے سے درست ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں گے, جنت کے درجات بلند ہوں گے. یہ تبشیر ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے تبشیر کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف انذار کا ذکر ہے, قم فانذر کھڑے ہو جائیے اور پھر ڈرائیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور دوسرے اعمال صالحہ ان کی ابھی تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی, اس لیے فی الحال تبشیر نہیں تھی بلکہ انذار ہی تھا. دوسری بات یہ ہے کہ تبشیر کے اندر جلب منفعت ہے اور انذار کے اندر دفع مضرت ہے. یعنی تبشیر میں آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو یہ ثواب ملے گا, یہ کام کرو یہ ثواب ملے گا, اور انذار کے معنی یہ ہیں کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا ورنہ یہ خرابی پیدا ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی, قبر تنگ ہوگی اور جہنم, اعزنا اللہ من ذلک. تو لیکن دفع مضرت یہ مقدم ہے کس پر؟ جلب منفعت پر. پہلے مصیبت ختم ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نعمتیں ہیں. اگر مصیبت ساتھ ہو اور نعمتیں بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ مصیبت غالب آ جاتی ہے, نعمتیں مغلوب ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر جہاں کامیاب لوگوں کا ذکر ہے تو وہاں جہنم سے نجات کا پہلے ذکر ہے اور جنت کا بعد. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس آدمی کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, تو وہ کامیاب ہو گیا. تو اصل تو یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے, وقنا عذاب النار, ہے جی. جب جہنم سے بچ جائے گا پھر اس کے بعد جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرمائیں گے, تو پھر آدمی اپنے اعمال اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے درجات 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 میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو انذار یہ مقدم ہوا تبشیر پر دو وجہ سے. ایک وجہ تو وہ ہو گئی کہ ابھی تک تبشیر کے اعمال ہی نازل نہیں ہوئے تھے, اور دوسری بات یہ کہ دفع مضرت یعنی انذار یہ مقدم ہے تبشیر پر. تو فرمایا قم فانذر, کھڑے ہو جائیے, فانذر اور ڈرائیے. اور یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ انذر فرمایا ڈرائیے, لیکن کس کو ڈرائیے, کس چیز سے ڈرائیے؟ خاموش. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب ایسے موقعوں پر مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے تو عموم کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کیا مطلب کہ ڈرائیے, کس کو ڈرائیے؟ سارے بنی نوع انسان کو, تمام انسانوں کو آپ نے ڈرانا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہان والوں کو آپ نے ڈرانا ہے, آپ نے تبشیر اور انذار کرنا ہے. تو یہاں انذر کا مفعول حذف کر دیا گیا کہ ڈرائیے, کن کو ڈرائیے, اشارہ کر دیا کہ عموم ہے, جو سامنے ہے ڈراتے چلے جائیے اور دعوت اللہ کا کام کیجیے. کس چیز سے ڈرائیے وہ بھی ذکر نہیں کیا گیا. کس کو ڈرائیں, کس سے ڈرائیں, تو کس کو ڈرائیں, سب کو ڈرانا ہے. اور کس چیز سے ڈرائیں, یعنی وہ تمام واقعات اور حقائق جو آگے پیش آنے والے ہیں ان سب سے ہی ڈرانا ہے. جہنم وغیرہ تو بات کی بات ہے, انسان جوانی میں ہو تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جوانی کے بعد کیا چیز آنے والی ہے, اس کو نہیں اندازہ ہوتا. جوانی دیوانی ہوتی ہے لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ جوانی کے ختم ہوتے ہی کیا نتائج پیش آئیں گے, بال کس طریقے سے سفید ہونے شروع ہو جائیں گے, اور کیا کیا مسائل نئے پیش آئیں گے. پھر یہ جو ادھیڑ عمری ہے اس کے بعد بڑھاپا ہے جی, تو بڑھاپا بھی آئے گا ہے جی, بڑھاپے کے بعد موت بھی آئے گی, موت کے بعد قبر بھی ہوگی, قبر کے بعد جنت اور جہنم, حساب اور کتاب, یہ سب چیزیں ہوں گی. ان سب سے ڈرانا ضروری ہے درجہ بدرجہ. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف یہ بات ذکر فرما دی کہ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. یا ایہا المدثر, اے کپڑا اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کیجئے. ربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کیجئے. اب یہ کبر بڑائی کیجئے یعنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کیجئے. چنانچہ نماز کے اندر نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر, پھر جاتے ہیں اللہ اکبر, تو یہ ہر قدم قدم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے زبان سے, تو یہ تکبیر رب کے اندر داخل ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. لیکن حقیقت میں کبر کے معنی صرف بیان کرنے کے نہیں ہیں بلکہ بڑائی کرنے کے ہیں, چنانچہ صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار اعضاء اور جوارح سے بھی ہوگا. کبھی اس کے سامنے ہم جھک جائیں گے, کبھی اس کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیں گے, کبھی اس کے سامنے دو زانو ہو کر قعدے میں بیٹھ جائیں گے, کبھی اس کے سامنے بالکل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہی بیان کرنا ہے, کبھی زبان سے کبھی اپنے عمل سے. اے کپڑا اوڑھنے والے, کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے. وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کیجئے, یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے زبان سے بھی, قول سے بھی, عمل سے بھی. وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. پہلا حکم آیا انذار کا, دوسرا حکم آیا تکبیر, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا قول اور عمل سے. تیسرا حکم آ گیا وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اور مفسرین لکھ رہے ہیں کہ یہاں ظاہری نجاسات سے بھی پاک رکھنا مراد ہے, اور جو باطنی چیزیں ہیں ان سے بھی پاک رکھنا مراد ہے. عرب کیا, آج کل کے جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کا بھی یہی حال ہے جو زمانے کے کافروں کا تھا, کہ نہ جسم کو پاک صاف رکھنے کا کوئی خیال, نہ کپڑے کو پاک صاف رکھنے کا خیال. جو جسم ہے وہ بھی پیشاب سے نتھڑا ہوا ہے, اور جو جناب کپڑے ہیں وہ بھی پیشاب سے لتھڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ان کا جسم بھی پاک رہتا ہے, ان کے کپڑے بھی پاک صاف رہتے ہیں. تو جو بالکل ابتدائی احکام نازل ہوئے, یہ تو سورت بالکل شروع کی ہے, یہ آیات بھی بالکل شروع کی ہیں, حالانکہ اس وقت تک نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ جہاد, نہ تبلیغ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر آپ نے نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو بھی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کوئی مجبوری ہے, کوئی عذر ہے کہ کپڑا ناپاک ہو گیا, بدلنے میں تھوڑا سا وقت ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, اس میں تو انسان سو گیا پھر اٹھ کے اس نے غسل کیا, کپڑے بدل لیے. لیکن عام حالات میں کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے نماز پڑھنی ہو چاہے نہ پڑھنی ہو, چاہے آپ باوضو ہوں یا نہ ہوں, فی الحال نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو, باوضو ہوں یا نہ ہوں, لیکن کپڑے پاک ہی رکھنے چاہیے, استنجا کا اہتمام کرنا ہی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جسم اور ہمارے کپڑے پیشاب سے, پخانے سے اور گندگی سے آلودہ نہ ہوں, ظاہر بھی پاک صاف رہے. تو تیسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا کہ وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. تو اگر نجاسات سے, اندرونی نجاسات, باہر کی نجاسات سے پاک رکھا جائے تو یہ حکم ہے قرآن حکیم کی اس آیت کا, اور اس کا اولین مخاطب بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کے ذریعے سے یہ خطاب ہے سارے امتیوں کو. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جس طرح یہ نجاسات ظاہری سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا مراد ہے, حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس سے باطنی نجاسات سے بھی اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے. باطنی نجاست کیا ہے؟ نمبر ایک حرام, حرام कि वैसे तो कपड़ा देखने में बिल्कुल पाक साफ है, अभी धोबी से धुल कर आया, कलब भी लगा हुआ है, चमक भी रहा है, है जी, लेकिन खुदा ना खास्ता नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हराम पैसे से ख़रीदा गया है, हराम तरीक़े से कपड़ा हासिल किया गया है, तो वो कपड़ा देखने में पाक है, हकीकत में पाक नहीं है। और आप जानते हैं कि जब तक वो हराम कपड़ा इंसान के जिस्म के ऊपर हो तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती, हो तो जाती है, फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन नमाज कबूल नहीं होगी। इसलिए बातिनी निजासत में ये बात ज़रूरी है कि जो कपड़ा है वो हलाल तैयब माल से हासिल किया गया हो। दूसरा ये है कि उसके अंदर गुदरा ना हो, मुफस्सिरीन लिख रहे हैं कि उसके अंदर धोखा ना हो, उसके अंदर धोखा ना हो, क्योंकि कपड़े को अगर पहना जाए पाक साफ भी है, हलाल माल से भी हासिल किया गया है, लेकिन धोखा देने के लिए पहन लिया हमने आपने, आज़न अल्लाहु मिन ज़ालिक, तो वो कपड़ा भी पाक नहीं है, नियत आपकी ख़राब है। एक आदमी ने कपड़ा पहना शो मारने के लिए, लोगों पर रोब डालने के लिए, है, या एक आदमी था तो जनाब अच्छा कपड़ा उसने उसके पास था, लेकिन उसने फटा पुराना कपड़ा पैवन लगा हुआ निकाला ताकि ये पहनूंगा तो शायद कोई कुछ मुझे दे दे, है जी, तो ये कपड़ा जो है ये धोखे का कपड़ा है, कि जनाब आदमी के पास है अच्छा कपड़ा लेकिन लोगों को धोखे में डालने के लिए वो पुराना कपड़ा पहन रहा है। और हदीस में आता है, हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि उसकी हालत ज़ाहरी हालत कुछ अच्छे नहीं थी, आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास ये नहीं है, कपड़े नहीं हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कपड़े भी हैं और मेरे पास पैसे भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि तुम उसको इस्तेमाल करो ताकि अल्लाह ताला की नेमत तुम्हारे जिस्म के ऊपर नज़र आए। अल्लाह ताला ने जो तुम्हारी तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं वो तुम्हारे जिस्म के ऊपर नज़र आनी चाहिए। मेरे पास अच्छे से अच्छा कपड़ा है लेकिन मैं ख़राब कपड़ा इसलिए पहन कर आता हूँ ताकि रोब पड़े, हैं जी, पता चले बड़े हजरत हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, हैं जी, तो ये रोब डालने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। और इसीलिए ये भी हमारे अकाबिर रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि ऐसा कपड़ा पहनना कि जिससे ये पता चले कि मैं बड़ा बुज़ुर्ग हूँ, ये भी दाखिल है किसके अंदर, गुदरा के अंदर, कि लोगों को धोखा दिया जा रहा है। अगर हैं बुज़ुर्ग तो ठीक है, नूरुन अला नूर, लेकिन हो सकता है मुझ जैसा गुनाहगार हो, लेकिन कपड़े उसने बड़े सूफियों वाले बुज़ुर्गों वाले पहने हुए हैं, तो देखने वाला तो ये समझेगा कि शायद ये बड़ा बुज़ुर्ग है, उसको क्या पता कि मेरे अंदर कितनी गंदगियाँ अंदर छुपी हुई हैं। तो हासिल ये है कि कपड़े को पाक रखना है तो इसमें ज़ाहिरी निजासत से भी पाक रखना है, इसमें कपड़े को माल हराम और माल मशकूक से भी पाक रखना है, और इसमें कपड़े को धोखा दही से भी पाक रखना है कि उस कपड़े को धोखा दही का ज़रिया न बनाया जाए। इंसान जो कपड़ा पहनता है उस कपड़ा पहनने का पहला मकसद तो ये है कि सतर इंसान का छुप जाए, ये है असल उसका मकसद, लेकिन साथ साथ अगर आदमी जीनत इख्तियार करना चाहे अच्छा कपड़ा पहने, इसलिए कि अल्लाह ताला की ये नेमत मुझ पर नज़र आए और मुझे ख़ुद को अच्छी लगे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि आदमी अच्छा कपड़ा पहने अपने आप को अच्छा, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों पर रोब डालने के लिए, दूसरों को गलत फहमी में डालने के लिए, धोखा देने के लिए अगर वो कपड़ा पहना जाएगा तो उस कपड़े के नताइज अच्छे नहीं होंगे। इसलिए वसीयाब का फताहिर के अंदर तीनों सूरतें दाखिल हो गई, अपने कपड़े को पाक साफ रखिए यानी ज़ाहिरी निजासत से, अपने कपड़े को पाक साफ रखिए یعنی حرام اور مشکوک مال سے. اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے دھوکہ دینے سے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دیا جائے. اسی لیے ہمارے جو ہم نے اپنے جتنے اکابر کو پایا تو وہ بہت زیادہ بزرگوں والا لباس اختیار نہیں فرماتے تھے, اور ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں اس کے اندر وہی غدرہ والی بات نہ آ جائے. اور ہمارے بہت سارے اکابر تو وہ تھے کہ جو بالکل عام لباس وہ پہنتے تھے کہ جو عام مسلمان, پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کوئی عام مسلمان ہے یا کوئی عالم فاضل جا رہا ہے. اور خاص طور پر ہمارے اکابر میں حضرت مولانا قاسم صاحب, محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, وہ تو غیر معمولی ان کی, آپ جانتے ہیں کہ پورا دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد تھی وہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ دو بزرگ تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ دونوں ہم عصر تھے. اور جتنے علماء دیوبند اور دیوبند کے جتنے سلسلے ہیں, چاہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو, چاہے مدنی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو, چاہے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہو, چاہے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہو, چاہے تبلیغ کا کام ہو, چاہے جہاد کا کام ہو, چاہے مدارس کا قیام ہو, مثلا سب کا سب ان دو کے اوپر جا کے ختم ہو جاتا ہے, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے مٹے ہوئے تھے, اتنے مٹے ہوئے تھے کہ جناب لباس بھی بالکل وہ پہنتے تھے جو جولاہا پہنتا ہے, نیلے رنگ کا, وہ بالکل جیسے جولاہے پہنتے ہیں, اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کوئی عالم بھی ہے اور اتنا زبردست عالم ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب دیوبند میں بازار میں جاتے تھے تو چونکہ لباس ان کا وہ ہوتا تھا جو جولاہے پہنتے تھے, تو بسا اوقات کوئی جولاہا پوچھ لیتا تھا کہ آج سوت کا بھاؤ کیا ہے, سمجھتے تھا کہ یہ بھی جولاہا ہے اور کپڑا بننے والا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ آج بازار میں کیا ریٹ چل رہا ہے سوت کا یعنی دھاگے کا. تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ میں جولاہا نہیں ہوں, بلکہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی آج بازار جانا نہیں ہوا, بھائی آج بازار جانا نہیں ہوا, مطلب یہ کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا نرخ کیا ہے, بھاؤ کیا ہے. تو یہ سب وہ بات ہے کہ عام آدمیوں کے ساتھ آدمی رلا ملا رہے, اپنے اعمال اور تقویٰ میں تو اللہ تعالیٰ ممتاز فرما دے, لیکن اگر بہت بزرگوں والا لباس پہنے, مجھ جیسا آدمی, کوئی نیک آدمی پہنے اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مجھ جیسا آدمی اگر کوئی لباس پہنے بزرگوں والا تو یہ ڈر ہوگا کہ میں شاید لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں. اور دھوکہ دہی سے بچنا, دھوکہ دینے سے بچنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے, اس لیے لباس کو پاک رکھنا چاہیے, ظاہری نجاسات سے بھی لباس کو پاک رکھنا چاہیے, حرام اور مشکوک مال سے بھی, اور لباس کو پاک صاف رکھنا چاہیے دھوکہ دینے سے بھی کہ جس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہو. یا ایہا المدثر, اے کپڑے میں لپٹنے والے, کھڑے ہو, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے, وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی کیجیے, وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے, والرجز فاہجر, اور بتوں سے دور رہیے, والرجز فاہجر, اور بتوں سے دور رہیے. رجز اصل کہتے ہیں گندگی کو, لیکن تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں رجز اسی معنی میں ہے جو قرآن مجید کی دوسری آیت میں آیا ہے, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. تو جس معنی میں رجس من الاوثان آیا ہے, یعنی بتوں کی گندگی سے دور رہو, اسی معنی میں ورج فاجر ہے کہ بتوں کی گندگی سے دور رہیے, یعنی جس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے بتوں کی گندگی سے بچایا ہے اسی طریقے سے بچتے رہیے, اور اس میں مبتلا ہونے کا کوئی وہم بھی پیدا نہ ہو. تو فرما ورج فاجر, اب اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بتوں سے دور رہیے, اور اگر آپ اس کا ٹھیٹھ لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورجفاجور, گندگی سے دور رہیے, لیکن گندگی سے وہ بتوں کی گندگی مراد ہوگی, اس لیے کہ وثیاب کا فطاہر میں جو ظاہری گندگی ہے اس کا بیان تو آ چکا ہے, اب عقیدے کی گندگی مراد ہے. تو فرمایا ورجفا جور, اور بتوں کی گندگی کو چھوڑے رکھیے, فہجر کے معنی چھوڑے رکھیے. اے کپڑے میں لپٹنے والے, کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور بتوں کو چھوڑے رکھیے, بتوں کی گندگی کو چھوڑے رکھیے. آگے فرمایا پانچواں حکم, چھٹی آیت میں پانچواں حکم کہ ولا تمنن تستکثر, اور احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کے لیے. من یمنو کے معنی ہوتے احسان کرنے کے اور احسان جتانے کے, تو لا تمنن احسان نہ کیجیے تستکثر, تستکثر یہ کثرت سے نکلا ہے اور کثرت کے معنی زیادہ, اور تستکثر عربی زبان میں کہتے ہیں زیادہ لینے کو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر, اور احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کے لیے. کیا مطلب کہ اگر کسی پر احسان کرنا ہے, چاہے علمی احسان کرنا ہو چاہے مالی احسان کرنا ہو, تو اس کا مقصد کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے کچھ زیادہ لوں گا. آپ نے کسی کو 10 روپے دیے 20 دیے 50 دیے, اگر آپ نے دیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو اس میں تو بڑا اجر و ثواب ہے, لیکن اگر آپ نے کسی کو 50 روپے دیے اس بنا پر کہ میں اس کو 50 دے رہا ہوں تاکہ کل کو پھر یہ مجھے 70 واپس کرے, تو یہ تو احسان کرنا ہے زیادہ لینے کے لیے, اور یہ بعض صورتوں میں تو مکروہ ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے, بعض صورتوں میں مکروہ ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو کوئی رقم دے رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جتنی رقم میں دے رہا ہوں یہ اس کے ذمہ قرض ہے, اور پھر یہ بھی خیال ہے کہ یہ قرض مجھے جب واپس کرے گا تو یہ 50 کے 60 یا 70 واپس کرے گا, تو 50 تو 50 کے بدلے میں ہو گئے, اور وہ جو 10 اور 20 زائد ہوں گے وہ کیا ہوں گے, سود ہوں گے. اور یہ وہ مسئلہ ہے جو نیوتا کے اندر بھی کثرت سے پیش آتا ہے. نیوتا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کو کہتے ہیں, طرح طرح کے اس کے نام ہیں, شادی بیاہ میں جو دیتے ہیں. آپ نے کسی کے بچے کے پیدا ہونے پر, آپ نے کسی کے بچے کی تقریب پر, آپ نے کسی کی شادی کے موقع پر کچھ دیا, اگر آپ نے دیا ہے محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور اس نیت سے کہ دے دیا دے دیا, بھائی خوش ہو جائے گا, چلو اس کے کام آ جائے گا, مجھے ثواب ملے گا, تو یہ تو ہدیہ ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو اس سے محبت بڑھے گی, تو یہ محبت بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی ذریعہ ہے. لیکن اگر یہ رقم دی جائے کسی بچے کی پیدائش پر, کسی کی تقریب پر, کسی کے شادی بیاہ پر, اس نیت سے کہ میں یہ اس کو دے رہا ہوں 500 روپے, لکھ بھی لیا کہ 500 روپے دیے, اس سے بھی کہا لکھ لو 500 روپے, اس نے بھی لکھ لیے وصول کیے 500 روپے, ہیں جی, اور نیت یہ ہے کہ جب میرے ہاں شادی ہوگی تو یہ مجھے 500 دے گا یا 600 دے گا یا 700 دے گا, بڑھا کے دے گا, تو اگر 500 کو کے جواب میں 500 دے تو یہ کوئی ہدیہ تو ہے نہیں, یہ تو قرض ہے. آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور پھر اتنے ہی پیسے واپس لے لیے تو چلو سود نہ ہوا, لیکن اگر آپ نے لکھوائے تو 500 دیے تو 500, اپنے پاس بھی لکھ لیے 500, اس کو بھی لکھوا دیا 500, اور پھر اس سے واپس لے رہے ہیں 600 یا 700, تو وہ جو 100 اور 200 روپے آپ زائد لے رہے ہیں قرض کے اوپر, تو کل قرض جر نفعا فہو ربا, یہ تو سود ہے اور حرام ہے. اسی لیے نیوتا اگر قرض کی شکل میں ہو تو وہ حرام ہے, مکروہ ہے اور اگر اس پر سود لیا جائے تو وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہ ان آیات میں سے ہے جو بالکل شروع میں نازل ہوئیں. جو بالکل شروع میں نازل ہوئیں کیا مطلب؟ کہ جس پر آدمی کوئی مالی احسان کرے تو وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے کچھ زیادہ واپس لوں گا, بلکہ وہ احسان ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے, تب تو اس کا ثواب ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو دیا اور مقصد یہ ہے کہ میں اس سے یہ یہ کام لوں گا, یہ یہ پیسے لوں گا, یہ یہ اس کے جواب میں لوں گا, تو یہ ہدیہ نہیں ہے, یہ تو یا تجارت ہے یا قرض ہے یا سود ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. یہ مختلف اس کی صورتیں بنتی ہیں اور اس پر مختلف احکام شریعت کے مطابق جاری ہوتے ہیں. اور یہ صرف شادی بیاہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سبھی چیزوں کئی اور صورتوں میں ہے. آپ کسی کو سبق پڑھاتے ہیں, کوئی دین کی بات بتاتے ہیں, اگر آپ بتاتے ہیں اس لیے کہ میرے ذمے یہ فریضہ عائد ہے, مجھے حکم ہے کہ یہ بات آگے پہنچائی جائے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے, تو یہ باعث اجر و ثواب ہے. اور اگر پہنچانے میں مقصد یہ ہے کہ شاید یہ مجھے عمرہ کرا دے, شاید یہ مجھے ہدیہ دے دے, شاید یہ آدمی یہ کام کر دے, شاید یہ آدمی یہ کام کر دے, تو یہ تو تجارت ہے, اور تجارت بھی دھوکے والی پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, ہے جی. تو یہ تو کوئی دین کا کام تو نہیں ہے یہ. اسی طرح جس طرح یہ علم کے اندر چلتا ہے, اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر آدمی کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں, سکھا رہا ہوں تاکہ یہ میرا یہ کام کر دے, یا شاید یہ میرا یہ کام کر دے, تو ایک تو یہ شرک آ گیا. ان یسیر الریاء شرک, تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب سامنے مخاطبوں کی رضا مقصود ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوگی, پھر آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے بات نہیں کرے گا بلکہ مخلوق کا چہرہ دیکھ کے بات کرے گا کہ مخلوق خوش ہوتی ہے نہیں ہوتی, چنانچہ ہر اس بات کے کہنے سے گھبرائے گا جس سے سامنے لوگ ناراض ہو جائیں, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر یہ سامنے ناراض ہو گیا تو پتہ نہیں مجھے کچھ جو ملنا تھا ملے گا یا نہیں ملے گا, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کہے گا, ڈرتا رہے گا ان سے. اور جس آدمی نے مخلوق کی رضا کا کچھ خیال نہیں کرنا بلکہ یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے, وہ آدمی حق بات حق طریقے سے کہہ سکتا ہے. اور جو آدمی مخلوق کے چہرے دیکھتا ہو اور مخلوق سے طلب کرتا ہو اور مخلوق کی رضا مندی چاہتا ہو, مخلوق سے ہدایہ کا طالب ہو, وہ حق بات نہیں کہہ سکتا. اسی لیے ہر نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ جب تبلیغ کرو تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہو, ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, میرا اجر میرے پروردگار کے اوپر ہے. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا, حضرت ہود تشریف لائے. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. حضرت صالح علیہ السلام آگئے. کذبت ثمود المرسلین, حافظ ہیں نا, بہت سارے بیٹھے ہوں گے. کذب ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر, نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر, نہیں مانگتا تم سے کوئی اجر, یعنی کوئی اجر نہیں لوں گا, کوئی اجر نہیں مانگتا یعنی نہیں لوں گا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو میرے پروردگار کے پاس ہے. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سورۃ الشعراء پڑھو تو آپ, سورۃ الشعراء کی یہ آپ 6-7 رکو پڑھ لو. ہر نبی آ رہا ہے اور ہر نبی آ کر یہ کہتا ہے کہ اجر نہیں لینا میں نے تم سے, کیونکہ اگر مخاطبین سے اجر کا طالب ہو تو پھر حق بات کیسے کہہ سکتا ہے انسان؟ قل لا اسألكم علیہ اجرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ میں فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. اس لیے دین کی بات صرف اس وقت کرنی چاہیے جب کہ آدمی یہ طے کر لے کہ سامنے والوں سے مجھے کچھ نہیں لینا, تب تو آدمی حق بات کہہ سکتا ہے اور دین کی بات صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہے اور لوگوں کی ناراضگی سے بے خوف ہو کر بات کر سکتا ہے. اور جو آدمی مخلوق کے چہرے دیکھ کر بات کرے تو وہ تو ڈرتا ہی رہے گا کہ یہ نہ ناراض ہو جائیں, کہ یہ نہ ناراض ہو جائیں, کہ یہ نہ ناراض ہو جائیں. تو علم کی دنیا میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مخاطبین سے کچھ نہ لیتے ہوں, بلکہ لینا نہ چاہتے ہوں, نہ لینا طے کر لیا ہو آپ نے, تب آپ حق بات کر سکتے ہیں. احسان کسی پر, علمی احسان, دینی احسان اگر کسی پر کرے تو بھی یہ سوچ کر کرے کہ مجھے ان سے کچھ نہیں لینا. یہی حال ہے مالی معاملات میں, جیسے بھی ہم نے آپ کو نیوتا وغیرہ کی مثال دی, اسی طرح لوگ جو ہیں بعض اوقات اپنے ملازم کو دیتے ہیں لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ پیسے دیے اس کو, اب اس سے کام زیادہ لیں گے, تو یہ بھی داخل ہے کس میں؟ ولا تمنن تستکثر میں. آپ احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کے لیے. پہلے آپ کام زیادہ نہیں لیتے تھے, اب آپ نے اس کو زکوٰۃ کے 1000 روپے دے دی, اب اسے کام لینا شروع کر دیا. ارے زکوٰۃ تم نے اس لیے دی تھی کہ تم اپنے ملازم سے کام زیادہ لو. اگر ملازم سے کام زیادہ لیا اور اس پر تم نے پیسے دیے, وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی آپ کی, وہ تو اجرت ہے. آپ نے کام زیادہ لیا, آپ نے اوور ٹائم اس کو دے دیا, زیادہ کام کے زیادہ پیسے. زکوٰۃ تو دی جاتی ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس لیے تو ملازم کو یا خادم کو اس لیے زکوٰۃ تو نہیں دی جاتی کہ اس کے بدلے میں ہمارا زیادہ کام کرے گا, وہ تو اجرت ہو گئی, تنخواہ ہو گئی. تنخواہ میں اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے, آپ کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی. یہ ساری صورتیں داخل ہو رہی ہیں قرآن مجید کے اس ایک جملے کے اندر. کیسا عجیب جملہ ہے, ولا تمنن, کسی پر احسان نہ کیجئے تستکثر, لینے کے لیے, زیادہ لینے کے لیے. احسان کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو, چاہے علمی احسان کرنا ہے, چاہے مالی احسان کرنا ہے, چاہے ہدیہ دینا ہے, جو دینا ہو, جو کسی پر احسان کرنا ہو, وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, اس سے زیادہ لینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف ورزی ہوگی. اس لیے فرمایا ولا تمنن تستکثر, اور احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کے لیے. اور یہی وہ وجہ ہے, ایک بات یاد آ گئی عرض کر دیتا ہوں, بیان کرنے میں کیا حرج ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس بطور رہن کے رکھی ہوئی تھی. اکثر ماشاءاللہ سیرت پڑھنے والے یہ بات جانتے ہیں. اور 30 سا جو آپ نے لیے تھے, اور اس وقت میں رقم آپ کے پاس نہیں تھی, لیکن آپ نے اس کا بھی احسان نہ رکھنا چاہا, بلکہ آپ نے اپنی زیرہ اس کے پاس رکھوا دی تاکہ اگر میں ادائیگی نہ کر سکوں تو وہ زیرہ بیچ کر اس سے اپنے پیسے وصول کر لے. اور یہ بات گھر والوں کو معلوم تھی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق جا کر اس کو پیسے ادا کیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ اس یہودی سے واپس لے لی. اب یہ واقعہ جو بخاری میں, مسلم میں اور تمام کتب صحاح کے اندر موجود ہے. یہاں بعض مفسرین محدثین کو یہ اشکال ہوا کہ یہودی سے آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا قرض کا؟ آخر کسی مسلمان سے بھی آپ کر سکتے تھے. تو بعض محدثین نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ آپ نے چونکہ احسان فرمایا تھا مسلمانوں پر, امتیوں پر, آپ نے ان سے احسان لینا پسند نہیں فرمایا, اپنے امتیوں سے قرض لینا بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا. آپ نے یہودی سے معاملہ کیا, اور وہ معاملہ جو تھا وہ براہ راست معاملہ تھا, ایک مالی معاملہ تھا, اس میں احسان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بھئی ایک چیز خریدی ہے مگر کیش نہیں خریدی بلکہ ادھار خریدی ہے, تو دنیا میں تو ادھار چلتا ہی چلتا ہے. پھر ادھار جب خریدی ہے تو یہ بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں پیسے دے دوں گا، وہ مان لیتا، لیکن آپ نے اپنی ذرا بھی اس کے پاس رکھوا دی تاکہ احسان کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔ لیکن آپ نے یہ معاملہ بھی یہودی سے کیا، حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد تھی۔ تو بعض محدثین نے لکھا کہ مسلمانوں میں سے، امتیوں میں سے کسی نے آپ نے یہ معاملہ نہیں کیا، کیونکہ امتیوں کو آپ نے دین پہنچایا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس دین پہنچانے کے بدلے میں کوئی چیز ان سے لوں، ان کا کوئی احسان لوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر، کسی پر احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کے لیے۔ احسان انسان کرے صرف کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت درست کرنے کے لیے، اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بیوی کو بھی دو، بچوں کو بھی دو، پڑوسی کو بھی دو، والدین کو بھی دو، جس کا جو حق ہے اس کو دو، اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو، لیکن اس نیت سے نہیں کہ بچے میری خدمت کریں گے، اس نیت سے نہیں کہ بیوی کرے گی، کیونکہ بیوی نہیں کرتی، نہ بچے کرتے ہیں، کسی کی کر دی کر دی، وہ بھی ان کی مرضی ہے جی۔ یہ تو آدمی جو جس کو دے اور جس پر جو احسان کرے، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، کہ اس کا اجر ہم کہاں لیں گے؟ آگے لیں گے۔ اللہ نے دیا، دتے میں سے دتا، اپنے پلے سے کیا دتا، تو اللہ کے دیے میں سے دیا، اور دیا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اب آگے جو اللہ تعالیٰ ہی سے لینا ہے، اسی سے بھیک مانگتے رہیں گے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے، مخلوق کو کیا دیکھنا۔ مخلوق سے لینے کی، چاہے خدمت لینے کی نیت ہو، ایھا المولویون الکرام، العلماء الکرام، خدمت لینے کی نیت ہو یا پیسہ لینے کی نیت ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے ان پر دینی احسان جو کرنا ہے یا مالی احسان کرنا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس کو فرمایا گیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر، اور احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کے لیے۔ ساتویں آیت میں چھٹا حکم اور آخری حکم یہ فرمایا گیا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں صبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی دنیا میں رہے اور اس کو صبر نہ کرنا پڑے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ سارے معاملات اس کی رضا کے مطابق ہو جائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ساری باتیں انبیاء کرام علیہم السلام کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی تو صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہ صبر کرنا ضروری ہے۔ مگر صبر بھی کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ صبر کروں گا تو یہ ملے گا، نہیں یہ ملے گا بھی نہیں۔ یہاں بھی صبر کس کے لیے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و، ہر چیز میں توحید ہے، جو کام کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کرو۔ اور یہ آپ جانتے ہیں تقدیم و حقہ التاخیر یفید الحصر، فاصبر لربک کے بجائے ولربک فاصبر فرمایا گیا، تو معنی یہ ہے کہ اپنے رب ہی کے لیے صبر کرو۔ صبر تو کرنا پڑے گا، صبر تو اس دنیا میں لازمن کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، دیندار کو بھی، دنیا دار کو بھی، ہر شخص کو، چاہے کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی نبی جلیل القدر عظیم الشان کیوں نہ ہو، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب صبر کرنا ہے تو یہ صبر کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ سات چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، پہلی آیت میں خطاب اور پھر چھ حکم دیے گئے، مگر اگر آدمی صرف ان چھ حکموں پر عمل کر لے، ساری زندگی اس کی درست ہو جائے۔ اے کپڑے میں لبٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی کیجئے، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے، اور احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کے لیے، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجئے۔ ترجمہ ایک مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی کیجئے. وَثِيَابَكَ فَطَاهِر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُر اور بتوں کی گندگی کو چھوڑے رکھیے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر اور احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَصْبِر اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب آیات پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آج کے درس میں جو کچھ بات بیان کی گئی اور سنی گئی یا اللہ بیان کرنے والوں کو سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین رمضان اب ختم ہونے کے قریب ہے. یا اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے. ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اس مغفرت کو اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رحمت کا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے. ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری گردن آگ سے اور جہنم سے آزاد فرما دیجئے. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما دیجئے. ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لیجئے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. يا الله مساجد میں ہم آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں مدارس میں دین سیکھ لیتے ہیں. یا اللہ ان ظالموں کی نظر مساجد اور مدارس پر ہے. یا اللہ ان مساجد اور مدارس کو ظالموں کے شر سے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. یا اللہ مساجد اور مدارس کو ظالموں کے ظلم سے اور ان کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ان مساجد اور مدارس کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں ان مساجد کو میں عبادت کرنے کی اور مدارس سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.